السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 11، بھارت میں 11:30 اور یہاں واشنگٹن میں دن کا 1 بجا ہے. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ آپ کی میزبان بہجت حاضر ہے. میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں گل رخ. حسب معمول ہم خبروں سے آغاز کریں گے. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان میں اس ماہ کے آغاز میں متعدد شہروں سے پراسرار طور پر لاپتہ ہونے والے انسانی حقوق کے 5 علم برداروں اور بلاگرز میں سے 4 اپنے گھروں کو لوٹ آئے ہیں.
پاکستان میں آئندہ مردم شماری میں معاملت کے لیے فوج کے سربراہ نے 2,00,000 اہلکاروں کی تعیناتی کی منظوری دے دی. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا
تعلقات میں کشیدگی کی وجہ سے پاکستان اور افغانستان کے مابین تجارت میں کمی. پاکستان اور افغانستان کے مشترکہ ایوان ہائے تجارت و صنعت کی سینئر وائس چیئرمین کی وائس آف امریکہ سے گفتگو. میں ہوں پشاور سے شمیم شاہد. تفصیلات کچھ دیر بعد.
تعلیمی ترقی کے لیے برطانیہ اور پاکستانی کشمیر کے درمیان معاہدہ. میں ہوں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر سے روشن مغل. تفصیلات سنیے تھوڑی دیر بعد.
اور عالمی خبروں میں امریکہ میں ہوائی اڈوں پر متعدد افراد کو حراست میں لیا گیا ہے اور امریکہ کے لیے آنے والی بین الاقوامی پروازوں میں سوار ہونے سے روک دیا گیا ہے کیونکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعے کے روز جس انتظامی حکم نامے پر دستخط کیے تھے اس کے تحت مخصوص ملکوں سے آنے والے افراد کے لیے سفری پابندیوں کا اطلاق شروع کر دیا گیا. اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کریں. پاکستان میں اس ماہ کے آغاز میں متعدد شہروں سے پراسرار طور پر لاپتہ ہونے والے انسانی حقوق کے 5 علم برداروں اور بلاگرز میں سے 4 اپنے گھروں کو واپس لوٹ آئے. پولیس، عزیز و اقارب اور ذرائع نے ہفتے کے روز تصدیق کی کہ نامور ایکٹیوسٹ سلمان حیدر اپنے خاندان میں واپس آئے ہیں. ان کے اہل خانہ نے بتایا کہ وہ ٹھیک ہیں اور محفوظ ہیں، لیکن انہوں نے ان کے ٹھکانے کے بارے میں یا پھر اغوا کے محرکات کے بارے میں کچھ کہنے سے انکار کر دیا. 3 دوسرے لاپتہ ایکٹیوسٹ احمد رضا نصیر، عاصم سعید اور وکاس گورایا بھی اپنے اہل خانہ کے پاس پہنچ گئے. ان کے اہل خانہ سے کسی بیان کے بارے میں بات نہیں ہو سکی. فوری طور پر یہ پتہ نہیں چلا کہ انہیں کس نے اغوا کیا اور وجوہات کیا تھیں. 5ویں لاپتہ ایکٹیوسٹ سمر عباس کے بارے میں ابھی کچھ پتہ نہیں چل سکا. پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے ملک میں 6ٹی مردم شماری اور خانہ شماری کے لیے فوج کی مدد کے منصوبے کی منظوری دے دی ہے. 2 مرحلوں میں ہونے والی اس مردم شماری میں فوج کے تقریباً 2,00,000 اہلکار سول حکام کی معاونت کریں گے. مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ میں.
پاکستان میں رواں سال مارچ میں ہونے والی مردم شماری کے لیے فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے لگ بھگ 2,00,000 فوجی اہلکار تعینات کرنے کی منظوری دے دی ہے. فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک پیغام میں کہا کہ یہ فوجی گھروں اور افراد کے شمار کی مہم کے دوران مدد فراہم کریں گے. پاکستان میں 19 سال بعد مردم شماری کا آغاز رواں سال مارچ سے ہوگا. حکام کے مطابق مردم شماری اور خانہ شماری کا یہ عمل ایک ساتھ شروع کیا جائے گا اور اس کو 2 مرحلوں میں مکمل کیا جائے گا. ملک کے قواعد کے مطابق ہر 10 سال بعد مردم شماری کا انعقاد ہونا چاہیے. پاکستان میں 5ویں مردم شماری 1998 میں کی گئی تھی اور ملک میں 6ٹی مردم شماری کا انعقاد 2008 میں ہونا تھا. تاہم پاکستان میں سیاسی عدم استحکام اور امن و امان کی مخدوش صورتحال کے باعث اس کا انعقاد مسلسل مؤخر کیا جاتا رہا. اقتصادی امور کے ماہرین کا کہنا ہے کہ مردم شماری نہ صرف ملک میں مؤثر اقتصادی منصوبہ بندی کے لیے ضروری ہے بلکہ ملک کی پارلیمان اور دیگر منتخب عوامی اداروں میں عوام کی نمائندگی کے لیے بھی اسے کلیدی حیثیت حاصل ہے. پاکستانی عہدیداروں اور تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس وقت ملک کے مختلف شعبوں کے بارے میں حکمت عملی یا منصوبہ سازی کی تیاری آبادی کے اندازے کے مطابق کی جاتی ہے اور جب نئی مردم شماری کے بعد آبادی کے بارے میں درست اعداد و شمار دستیاب ہوں گے تو ایک جامع منصوبہ بندی کی تیاری ممکن ہو سکے گی. مارچ کے وسط میں ہونے والی مردم شماری میں پہلی مرتبہ خواجہ سراؤں کا شمار بھی کیا جائے گا اور اس بارے میں لاہور ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ بھی سنایا ہے. گزشتہ سال لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی تھی کہ ماضی میں جتنی مرتبہ بھی مردم شماری ہوئی خواجہ سراؤں کی تعداد کا تعین نہیں کیا گیا، جس پر عدالت عالیہ نے وفاقی حکومت سے جواب مانگا تھا اور اپنے فیصلے میں حکم دیا کہ آئندہ مردم شماری میں خواجہ سراؤں کے اعداد و شمار بھی اکٹھے کیے جائیں. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
اور آئیے اب بین الاقوامی خبریں پیش کرتے ہیں. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 2 نئے انتظامی حکم ناموں پر دستخط کر دیے ہیں جن کا مقصد امریکہ کی سلامتی کے اقدامات میں اضافہ کرنا ہے. ان میں زیادہ دورس نتائج کا حامل حکم نامہ وہ ہے جس کے تحت شام سے آنے والے پناہ گزینوں پر غیر معینہ مدت تک پابندی عائد کر دی گئی ہے. جمعے کے روز جاری کیے گئے انتظامی حکم نامے کو امریکہ میں غیر ملکی دہشت گردوں کے داخلے پر پابندی سے ملک کا تحفظ کا نام دیا گیا ہے. اس حکم نامے کے تحت ایسے ملکوں سے آنے والے شہریوں کے لیے ویزے یا پھر امیگریشن کے فائدوں کو معطل کرنے پر زور دیا گیا ہے جو خصوصی تشویش کے حامل ہیں. اقوام متحدہ کے 2 اداروں نے ٹرمپ کے حکم نامے کے بعد ایک مشترکہ بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ دنیا بھر میں پناہ گزینوں اور تارکین وطن کی ضروریات اب سے پہلے کبھی اس حد تک ضروری اور ناگزیر نہیں تھیں اور امریکہ کا نو آبادکاری کا پروگرام دنیا کے انتہائی اہم پروگراموں میں سے ایک ہے. اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے اور مائیگریشن یعنی ترک وطن کی تنظیم کا کہنا ہے کہ انہیں امید ہے امریکہ اپنے مضبوط قائدانہ رول کو جاری رکھے گا اور جنگ اور جبر سے بچ کر فرار ہونے والوں کے تحفظ کی اپنی روایت برقرار رکھے گا. ان اداروں نے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پناہ گزینوں کو قطع نظر ان کے مذہب، قومیت اور نسل کے برابری کی بنیاد پر امداد اور تحفظ فراہم ہونا چاہیے. ان انتظامی حکم ناموں کے بارے میں تفصیلی رپورٹ پیش ہے. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 2 نئے انتظامی حکم ناموں پر دستخط کر دیے ہیں جن کا مقصد امریکہ کی سلامتی کے اقدامات میں اضافہ کرنا ہے. ان میں زیادہ دورس نتائج کا حامل حکم نامہ وہ ہے جس کے تحت شام سے آنے والے پناہ گزینوں پر غیر معینہ مدت تک پابندی عائد کر دی گئی. ٹرمپ نے پینٹاگون میں جمعے کے روز وزیر دفاع جیمز میٹس کی حلف برداری تقریب میں شرکت کی اور انہیں ایک ایسا شخص قرار دیا جو کام اور کارکردگی میں بے مثال ہے. فوجیوں کے لیے اپنی تعریف کا اظہار کرتے ہوئے امریکی صدر نے 2 انتظامی حکم ناموں پر دستخط کرنے کا اعلان کیا اور کہا کہ ان سے امریکہ کی مسلح افواج کو تقویت ملے گی.
First, I'm signing an executive action to begin a great rebuilding of the armed services of the United States.
صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے میں ایک ایسے حکم نامے پر دستخط کر رہا ہوں جو امریکہ کی مسلح افواج کی تعمیر نو کا آغاز کرے گا. نئی ہوائی جہازوں کے لیے منصوبہ تیار ہوگا, نئے وسائل اور نئے ذرائع ہمارے فوجیوں کے لیے دستیاب ہوں گے اور میں ایسا کرتے ہوئے فخر محسوس کر رہا ہوں. دوسرا حکم نامہ مخصوص تشویش کے حامل ملکوں پر اثرات مرتب کرتا ہے.
Secondly, I'm establishing new vetting measures to keep radical Islamic terrorists.
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ دوسرے حکم نامے میں جانچ پڑتال کے لیے ایسے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں جن سے انتہا پسند اسلامی دہشت گردوں کو امریکہ سے باہر رکھا جائے گا. ہم انہیں اپنے ملک میں نہیں چاہتے. ہم یہ بات یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ملک میں وہ خطرات نہیں لا رہے جن کا مقابلہ ہمارے فوجی بیرون ملک کر رہے ہیں. اس حکم نامے کی وجہ کے طور پر نیو یارک اور واشنگٹن پر 11 ستمبر 2001 کے حملوں کا حوالہ دیا گیا جو 19 غیر ملکیوں نے کیے تھے جنہوں نے بغیر کسی دشواری کے امریکہ میں داخلے کے ویزے حاصل کر لیے. اس حکم نامے میں یہ نہیں بتایا گیا کہ کون سے ملک اس مخصوص تشویش کے دائرہ کار میں شامل ہیں. تاہم ہوم لینڈ سیکیورٹی کے محکمے کو اختیار دے دیا گیا ہے کہ وہ ان ملکوں پر نظر رکھیں جو اپنے شہریوں کے بارے میں مناسب طور پر معلومات فراہم نہیں کرتے. وائٹ ہاؤس کے عہدیداروں نے اس ہفتے پہلے یہ دیا تھا کہ ایران، عراق، شام، سوڈان، لیبیا، یمن اور صومالیہ تشویش کے حامل ملکوں کی فہرست میں شامل ہوں گے, لیکن حکم نامے میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس فہرست میں کسی بھی وقت اضافہ کیا جا سکتا ہے. نوبل امن انعام یافتہ اور لڑکیوں کی تعلیم کے حق میں آواز بلند کرنے والی پاکستانی طالبہ ملالہ یوسف زئی نے بھی جمعے کے روز کہا کہ انہیں امریکہ میں آنے کے متمنی تارکین وطن کی چھان بین سے متعلق صدر ٹرمپ کے انتظامی حکم پر افسوس ہوا ہے. ملالہ نے کہا کہ دنیا بھر میں بے یقینی اور بے چینی کے اس وقت میں صدر ٹرمپ سے درخواست کروں گی کہ دنیا کے سب سے زیادہ بیزار و مددگار بچوں اور خاندانوں کو تنہا نہ چھوڑیں. ملالہ لڑکیوں کی تعلیم کے لیے سرگرم ہیں اور انہیں 2012 میں پاکستان کے شمالی مغربی صوبے خیبر پختونخوا کے علاقے سوات میں طالبان عسکریت پسندوں نے فائرنگ کر کے شدید زخمی کیا تھا. وہ اب برطانیہ میں اپنے خاندان کے ہمراہ مقیم ہیں. 2014 میں وہ امن کا نوبل انعام حاصل کرنے والی کم عمر شخصیت بن گئی ہیں. اس وقت وہ صرف 17 برس کی تھیں. ادھر امریکہ میں ہوائی اڈوں پر متعدد افراد کو حراست میں لیا گیا اور امریکہ کے لیے آنے والی بین الاقوامی پروازوں میں سوار ہونے سے روک دیا گیا کیونکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعے کے روز جس انتظامی حکم نامے پر دستخط کیے تھے اس کے تحت مخصوص ملکوں سے آنے والے افراد کے لیے سفری پابندیوں کا اطلاق شروع کر دیا گیا. صدارتی حکم نامہ جمعے کی شب سے فوری طور پر لاگو ہو گیا اور مسلمان اکثریت والے 7 ملکوں کے شہریوں پر پابندی کی وجہ سے متعدد افراد سفر کے دوران بعض ہوائی اڈوں پر پھنس کر رہ گئے. نیو یارک ٹائمز کی اطلاع ہے کہ وکلا نے نیو یارک کے جے ایف کے ایئرپورٹ پر روکے گئے دو عراقی پناہ گزینوں کے ایما پر قانونی کارروائی کا آغاز بھی کر دیا ہے اور ایک ایسے عمل کی درخواست کی ہے جس کے تحت یہ مقدمہ ان تمام پناہ گزینوں کو شامل کر لے گا جنہیں امریکہ کے ہوائی اڈوں پر غیر قانونی طور پر روکا جا رہا ہے۔ انٹرنیشنل ریفیوجی اسسٹنس پروجیکٹ کے ساتھ کام کرنے والے وکلا اور شہری حقوق کے دوسرے گروپوں نے ٹائمز کو بتایا کہ نیو یارک میں روکا جانے والا ایک شخص 10 برسوں سے عراق میں امریکی حکومت کے ساتھ کام کر رہا تھا جبکہ دوسرے امریکہ میں مقیم اپنے بیوی اور بچے کے پاس آنے کے لیے یہاں آ رہے تھے۔ مصر میں قاہرہ ہوائی اڈے پر عہدیداروں نے کہا کہ نئے ضابطوں کے تحت ایک عراقی خاندان کو نیو یارک کی پرواز میں سوار ہونے سے روک دیا گیا۔ وائس آف امریکہ کے محکمہ خارجہ نے اس بارے میں معلومات کے لیے رابطہ کیا۔ محکمہ خارجہ کے ایک ترجمان نے جواباً بتایا کہ محکمہ خارجہ انتظامی حکم نامے کے اطلاع کے لیے کام کر رہا ہے اور امریکی عوام کی سلامتی اور تحفظ ان کی ترجیح ہے۔ ہوم لینڈ سیکیورٹی کے خاتون ترجمان جیلین کرسچنسن نے رائٹرز کو بتایا کہ گرین کارڈ رکھنے والوں پر بھی پابندی ہوگی۔ ادھر جمعے کے روز اسقاط حمل کے مخالف ہزاروں مظاہرین مارچ فار لائف کے لیے واشنگٹن کی سڑکوں پر امڈ آئے۔ وائس آف امریکہ کی کیتھرین جپسن کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل۔
اسقاط حمل کے مخالف سرگرم کارکنوں کی یہ سالانہ مارچ گزشتہ برسوں کے مقابلے میں مختلف تھی۔ اسقاط حمل کو قانونی طور پر جائز قرار دینے کے سپریم کورٹ کے 1973 کے فیصلے کے خلاف ہزاروں افراد پر مشتمل اس مظاہرے کو صدر ٹرمپ کی نئی انتظامیہ کی جانب سے بھرپور حمایت حاصل ہوئی۔ ٹرمپ کی سینئر مشیر کلیان کانوے نے کہا،
This is a new day, a new dawn for life.
یہ ایک نیا دن ہے، زندگی کے لیے ایک نیا سویرا۔ ایوان نمائندگان کی عمارت کے سامنے منعقدہ احتجاجی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نائب صدر مائک پینس نے، جو طویل عرصے سے اسقاط حمل کے مخالف رہے ہیں، کہا کہ زندگی کی جیت ہو رہی ہے۔ ان کے الفاظ،
Because of all of you and the many thousands who stand with us in marches like this all across the nation, life is winning again in America.
کیونکہ آپ سب اور ملک بھر میں ہزاروں دوسرے مارچ کر رہے ہیں، اس لیے امریکہ میں زندگی ایک بار پھر جیت رہی ہے۔ مارک پینس کا ریلی سے خطاب کسی بھی ریلی میں کسی عہدے پر موجود نائب صدر کی جانب سے پہلا خطاب تھا، جس سے مظاہرین کا حوصلہ بڑھا جو عشروں سے مارچ کر رہے ہیں۔ مارچ فار لائف نے ملک بھر کے اسکولوں کے بچوں کو ہمیشہ اپنی جانب متوجہ کیا ہے۔ ان میں سے ایک طالبہ کول سمتھ نے کہا کہ اس کے باوجود کہ وہ ٹرمپ کی کوئی حامی نہیں ہے، پینس نے ان کی دوسری مارچ پر انہیں ایک مختلف احساس سے ہمکنار کیا ہے۔ ان کے الفاظ، میرا خیال ہے کہ وہ یہاں پر ہماری مدد کے لیے موجود ہیں۔ میرا خیال ہے کہ وہ انتہائی نیک نیتی کے ساتھ مدد کر رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ یہی سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ یہ الفاظ تھے ایک طالبہ کول سمتھ کے۔ گزشتہ ہفتے واشنگٹن میں خواتین کی مارچ میں شرکت کرنے والی ایک خاتون نے بتایا کہ اس مارچ میں شرکت نے ان کے خیالات کو تبدیل کر دیا۔ ان کے الفاظ،
Once I was told that I was not welcome because I was pro-life, then I found out it wasn't a woman's march. It was a pro-life.
جب مجھے یہ بتایا گیا کہ کیونکہ میں لائف کی حامی تھی، اس لیے میں ان کے لیے قابل قبول نہیں تھی، تو مجھے لگا کہ وہ خواتین کی مارچ نہیں تھی، وہ خواتین کی مارچ کے روپ میں ہلری کی حامی، اسقاط حمل کی حامی مارچ تھی۔ یہ الفاظ تھے مارچ میں شریک ایک خاتون کے۔ نئی انتظامیہ کے دور میں چند ہی روز قبل 5 لاکھ خواتین کی جانب سے تولیدی حقوق کی حمایت میں مظاہرہ کیا گیا تھا۔ اس 43 سالانہ مارچ میں مظاہرین انہی سڑکوں سے گزرے۔ کچھ ہی دنوں کے اندر اندر ان مظاہروں کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ملک میں متنازع ترین معاملات پر لوگ آواز بلند کر رہے ہیں، یہ ثابت کرتے ہوئے کہ حامی اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں، جبکہ کانگریس اور انتظامی اقدامات اسقاط حمل کے حامی سرگرم کارکنان کی امداد کے لیے نئی امیدوں کا باعث ہیں۔ جب مارچ سپریم کورٹ کی جانب اپنے سالانہ راستے پر گامزن ہوئی تو مظاہرین نے کہا کہ امریکہ کی ایک انتہائی اہم بحث کو تبدیل کرنے کے طریقے موجود ہیں۔ وکی کاریگر نے کہا،
We have to show love, I think is the first part, that we have to show that we actually care about the woman and the baby after birth.
ہمیں محبت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ پہلا حصہ یہ ہے کہ ہمیں یہ ظاہر کرنا چاہیے کہ ہم عورت کی اور بچے کی پیدائش سے پہلے اور پیدائش کے بعد اس کی پرواہ کرتے ہیں۔ اور ان مظاہروں کے مقابلے میں اسقاط حمل پر دوسرے مطمئن نظر کے حامی سپریم کورٹ کے سامنے موجود تھے، جو اس بات پر ناخوش تھے کہ ٹرمپ انتظامیہ اسقاط حمل کے حقوق کو منسوخ کر سکتی ہے۔ پولی سینٹیولس کا کہنا تھا،
کہ اگرچہ یہ اس ملک کا قانون ہے لیکن میں اسے اس قاتل حمل کے حقوق کو ختم کرنے کا ایک تسلسل سمجھتی ہوں اور اس حوالے سے اس کی آزادی پر یہ ایک مسلسل حملہ ہے۔ لیکن بہت سے مارچ کرنے والوں کے نزدیک سب سے اچھی خبر آنا ابھی باقی ہے۔ صدر ٹرمپ توقع ہے کہ اگلے ہفتے سپریم کورٹ کی خالی نشست کے لیے اپنے انتخاب کا اعلان کریں گے۔ سی بی این نیوز کو ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا تھا،
آئی تھنک ایوینجیلیکلز کرسچنز ول لو مائی پک اینڈ ول بی ریپریزنٹڈ ویری
میرا خیال ہے کہ اناجیلی عقائد کے مسیحی میرے انتخاب کو پسند کریں گے اور اس کی بہت مناسب طریقے سے نمائندگی کی جائے گی۔ یہ الفاظ تھے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے۔ اس نامزدگی سے کانگریس میں اور ملک بھر میں اس قاتل حمل پر ایک نئی بحث شروع ہو جائے گی۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ انہیں روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کے ساتھ بہترین تعلقات قائم کرنے کی امید ہے، لیکن انہوں نے تسلیم کیا کہ یہ ممکن ہے کہ ہفتے کے روز ٹیلی فون گفتگو میں ایسا ممکن نہ ہو سکے۔ امریکی لیڈر برطانوی وزیر اعظم ٹریسا مے سے ملاقات کے بعد جمعے کے روز جو بیان دے رہے تھے، برطانوی وزیر اعظم نے کہا کہ دونوں لیڈروں نے نیٹو کے لیے اپنی حمایت کی توثیق کر دی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہفتے کے روز متعدد عالمی لیڈروں کے ساتھ ٹیلی فون پر گفتگو کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے جاپان کے وزیر اعظم شنزو آبی سے بات کی ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کے ایک عہدیدار نے جمعرات کو بتایا تھا کہ صدر جاپان کے ساتھ نئے تجارتی سمجھوتے کے لیے کوشش کریں گے، جس سے پہلے گزشتہ ہفتے انہوں نے ٹی ٹی پی کو ختم کر دیا۔ ٹرمپ پروگرام کے مطابق شنزو آبی اور صدر نے 10 فروری کو وائٹ ہاؤس میں ملاقات کا وعدہ بھی کیا ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن سے بھی صدر ٹرمپ کی بات ہوگی، ٹرمپ کے صدر منتخب ہونے کے بعد جو ان کا پہلا ٹیلی فونک رابطہ ہوگا۔ امریکہ کے سراغ رساں اداروں نے مبینہ طور پر صدر کو امریکی انتخاب میں ٹرمپ کی جیت کے مواقع بڑھانے کی حمایت میں روس کی مداخلت کے بارے بتایا۔ ٹرمپ اس نظریے کو مسترد کرتے ہیں کہ وہ روس کی مدد سے انتخاب میں جیتے۔ صدر ٹرمپ کی ٹیلی فون گفتگو فہرست میں فرانس کے صدر فرانسوا اولاند اور آسٹریلوی وزیر اعظم میلکم ٹرن بول بھی شامل ہیں۔ برطانیہ کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ بشار الاسد کو شام کے صدر کی حیثیت سے ایک اور مدت کے لیے انتخاب میں حصہ لینے کی اجازت دینا چاہیے، بشرطے کہ ملک میں قریب 6 سال سے جاری خانہ جنگی کو ختم کرنے کے لیے کوئی سمجھوتا طے پا جائے۔ امریکہ اور اس کے مغربی حلیف لمبے عرصے سے اصرار کرتے آئے ہیں کہ اسد کو امن سمجھوتے کے ایک حصے کے طور پر شام میں اپنے اقتدار کو ختم کرنا چاہیے، لیکن برطانوی وزیر خارجہ بورس جانسن کے اس حالیہ بیان سے واشنگٹن کے ایک قریبی حلیف کی پالیسی میں ممکنہ طور پر ایک بڑی تبدیلی کا عندیہ ملتا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم اور امریکی صدر دونوں نے جمعے کے روز وائٹ ہاؤس میں ایک مشترکہ نیوز کانفرنس کے دوران شام کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ عراق کے یزیدی پناہ گزینوں کے مستقبل کے بارے میں یورپ میں ایک تنازعہ اٹھ کھڑا ہوا۔ پرتگال نے تخمیناً 2500 یزیدیوں میں سے جو یونان میں رہ رہے ہیں کئی سو کو لینے کی پیشکش کی ہے، اور دلیل یہ ہے کہ اس قدیم برادری کو خصوصی تحفظ درکار ہے۔ ایتھنز نے پیشکش کو مسترد کر دیا ہے۔ اسے اس بات پر پریشانی ہے کہ دوسرے ملک ہو سکتا ہے پناہ گزینوں کو ان کے مذہب کی بنیاد پر لینا شروع کر دیں۔ کوئی 60,000 تارکین وطن اس وقت یونان میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ہنری ریجول کی رپورٹ، قمر عباس جعفری سے سنیے۔
شمالی یونان کے پناہ گزینوں کے کیمپ ایگیو ایتھانوئسس کے باہر یزیدی بچے شدید سرد ہواؤں میں سوکر کھیل رہے ہیں۔ یہ کیمپ یزیدیوں کے لیے مخصوص ہے جو ہزاروں کی تعداد میں ایسے میں 2014 میں شمالی عراق میں اپنے گھروں سے بھاگنے پر مجبور کر دیے گئے جب اسلامک اسٹیٹ نے خطے پر قبضہ کیا۔ ان میں سے 2500 اب یونان میں پھنسے ہوئے ہیں اور زیادہ تر دوسرے نقل وطن کرنے والوں سے الگ کیمپوں میں مقیم ہیں۔ ایک پناہ گزین ریاض سالو کہتے ہیں کہ وہ اب بھی ہدف ہیں۔ ان کے الفاظ،
ایوری ٹائم ایوری ڈے فائٹنگ، افغانستان، پاکستان، سیریا پیپلز، عراق پیپلز، آل دی
اسلام پیپلز، پاکستان، شام کے لوگ، عراق کے لوگ، تمام مسلمان، اسلامی لوگ، سبھی لوگ یزیدیوں سے لڑتے ہیں۔ یہ تھے ریاض سالو۔ عراق میں اسلامک اسٹیٹ نے ہزاروں یزیدیوں کو مار دیا، بہت سی خواتین کو جنسی غلامی پر مجبور کیا۔ اقوام متحدہ نے ان واقعات کو نسل کشی قرار دیا ہے۔ پرتگال نے کئی سو یزیدی پناہ گزینوں کو یونان سے لینے کی پیشکش کی ہے، لیکن ایتھنس نے یہ پیشکش مسترد کر دی ہے۔ یینسس میزولس یونان کے نقل وطن کے محکمہ کے وزیر ہیں۔ وہ کہتے ہیں، ایک حکومت تفریق نہیں کر سکتی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم یزیدیوں کو ہمدردی سے دیکھتے ہیں اور جو کچھ ان پر گزری اس سے بھی ہمیں ہمدردی ہے۔ لیکن یونان کی حکومت، یورپی کمیشن اور یورپین کونسل کے لیے یہ تفریق قابل مذمت ہے۔ اینا گومیس یورپی پارلیمنٹ کی پرتگالی رکن ہیں، جنہوں نے یزیدی پناہ گزینوں کو پھر سے آباد کرنے کی اپنے ملک کی کوششوں کی قیادت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ یونان کے خدشات بے جا ہیں۔ ان کے الفاظ
como eu agora constatei numa recente visita a campos de refugiados de yazidis na Grécia, a ser ainda por cima vítimas de discriminação negativa.
ان لوگوں کے ساتھ دوسرے یورپی ملکوں میں دوبارہ آبادکاری کے حوالے سے امتیاز برتا گیا ہے، اور یہ کہ اس پر بریت اور وحشتناک سلوک کے سبب جو ان کے ساتھ روا رکھا گیا وہ خصوصی سلوک کے مستحق ہیں۔ امدادی گروپ امار انٹرنیشنل عراقی کیمپوں میں ہزاروں پناہ گزینوں کی دیکھ بھال کرتا ہے، جن میں سے بہت سے یزیدی بھی ہیں۔ گروپ کی بانی برطانوی قانون ساز ایما نکلسن کہتی ہیں کہ یزیدی خصوصی سلوک کے مستحق ہیں۔ ان کے الفاظ
because the Yazidis are the immigrants in greatest need, they're in greatest need because they are the ones who are being subjected to genocide.
کیونکہ یزیدی ایسے تارکین وطن ہیں جو سخت ضرورت مند ہیں، اور ایسا اس لیے ہے کہ ان کی نسل کشی کی گئی ہے۔ کوئی یزیدی اپنے عقیدے سے باہر شادی نہیں کر سکتا، اور اس صورتحال میں خطرات اور بڑھ جاتے ہیں جبکہ وہ اپنے وطن سے دور بکھرے ہوئے ہوں۔ ایما نکلسن کا کہنا تھا
So the number of people who can marry is extremely limited, and the smaller the blocks of Yazidis become,
یزیدی شادی کر سکتے ہیں تعداد انتہائی محدود ہے، اور جتنا وہ تقسیم ہوتے جائیں گے ان کے نوجوانوں کی شادیاں عملاً زیادہ مشکل ہوتی جائیں گی۔ یہ الفاظ تھے ایما نکلسن کے۔ اور اب یورپ اس مسئلے سے نمٹ رہا ہے کہ کیا یزیدی پناہ گزینوں کو ترجیح دی جائے۔ قمر عباس چافری، اردو، VOA، واشنگٹن۔
ہیلتھ رپورٹ کے ساتھ میں ہوں گلرخ۔ سائنسدان ڈینگی بخار کی خطرناک قسم کے بخار کا سبب بننے والے عناصر کا کھوج لگانے میں کامیاب ہو گئے ہیں، جس سے اس پر قابو پانے کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ ڈینگی گرم مرطوب علاقوں کا ایک مہلک مرض ہے۔ سن 2016 میں شائع ہونے والی اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ دنیا بھر میں ہر سال تقریباً 4 کروڑ افراد ڈینگی کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں، اور لگ بھگ 1 کروڑ لوگوں کو مرض کی شدید علامات کے باعث اسپتال میں داخل ہونا پڑتا ہے۔ اقوام متحدہ کی ایک اور رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ایشیا اور بحر الکاہل کے خطے میں آباد 2.5 ارب آبادی کو ڈینگی کے خطرے کا سامنا ہے، اور یہ موذی مرض ہر سال 25,000 تک انسانی جانیں نگل لیتا ہے۔ یہ جان لیوا بخار ایک مخصوص مچھر کے کاٹنے سے پھیلتا ہے، جو ڈینگی کا وائرس ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل کرنے کا سبب بنتا ہے۔ ڈینگی وائرس کی 4 اقسام ہیں۔ اس مرض کی علامتوں میں بخار، بدن میں درد اور بے چینی شامل ہے۔ پہلی بار وائرس کے حملے میں اس مرض کی علامتیں عموماً شدید نہیں ہوتی، لیکن دوسری بار ڈینگی کا حملہ جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ مرض کی شدت میں جسم سے خون بہنا شروع ہو سکتا ہے اور موت واقع ہو سکتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس سوال کا جواب دیا ہے ڈینگی پر کام کرنے والے سائنسدانوں کی ایک ٹیم نے۔ نیو یارک کی راک فیلر یونیورسٹی میں ماکلور جینٹکس کے شعبے کے سربراہ جیفری ریٹچ کی قیادت میں کام کرنے والے سائنسدانوں کو پتا چلا ہے کہ جب ڈینگی کا وائرس دوسری بار کسی انسان پر حملہ کرتا ہے تو وہ ان خلیوں کو نقصان پہنچاتا ہے جو بیماریوں کے خلاف لڑنے والا مدافعتی نظام تشکیل دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہوتا کچھ اس طرح ہے کہ ڈینگی سے متاثرہ خلیوں کے سبب جسم کا مدافعتی نظام وائرس کی ساخت کو درست طور پر شناخت نہیں کر پاتا، اور اسے روکنے کی بجائے مرض بڑھانے میں اس کی مدد کرنے لگتا ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ مدافعتی خلیے وائرس کو دوست سمجھتے ہوئے صحت مند خلیوں پر حملے میں اس کا ساتھ دینے لگتے ہیں۔ جیفری کی قیادت میں کام کرنے والی بین الاقوامی سائنسدانوں کی ٹیم بھٹک جانے والی اینٹی باڈیز کو شناخت کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے، جو ڈینگی کے شدید حملے میں جسم سے خون بہنے کا سبب بنتی ہے۔ سائنسی جریدے سائنس میں شائع ہونے والی حالیہ تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ اس دریافت سے مرض کی تشخیص آسان ہو گئی ہے اور پہلے سے یہ پتہ چلانا ممکن ہو گیا ہے کہ آیا بخار میں مبتلا مریض واقعتاً خطرے میں ہے، جس سے اس کے علاج پر خصوصی توجہ دی جا سکتی ہے اور اس کے جسم میں خون اور پانی کی مقدار پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ فی الوقت ڈینگی کے شدید حملے کا کوئی علاج موجود نہیں ہے اور علاج کے دوران اس کی حفاظتی دیکھ بھال کی جاتی ہے۔ جیفری کہتے ہیں کہ یہ دریافت ہونے کے بعد کہ ڈینگی کے حملے میں جسم سے خون کے اخراج کا سبب کیا ہے، اس کی روک تھام کے لیے ایک مؤثر ویکسین بنانے کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ اس وقت ڈینگواکسیا کے نام سے موجود ویکسین زیادہ مؤثر نہیں ہے اور صرف 60% تحفظ فراہم کرتی ہے۔ بعض واقعات میں یہ ویکسین شدید نوعیت کا ڈینگی پیدا کرنے کا سبب بھی بنتی ہے۔ جیفری کا کہنا ہے کہ ڈینگی وائرس زکا وائرس کے ہی خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ زکا وائرس بچوں میں پیدائشی نقائص اور پیچیدگیوں کا سبب بنتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ڈینگی وائرس کا مؤثر دوا دریافت ہونے سے زکا وائرس کے علاج کی راہ بھی ہموار ہو سکتی ہے۔ اس رپورٹ کی مزید تفصیلات دیکھنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.urduvoa.com پر۔
عمران، تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر، اور کہاں؟
زبردست، مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے۔
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے۔
بھئی www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا۔
پنجابی منڈا دلجیت دوسانج سلمان خان کا فین، تفصیلات فکرو فن میں۔
اور جدو جٹ پگ دے پے چڑھ کے گھروں نکلوانا تا کڑیاں پتہ کی کہنی ہے؟
کی کہنی ہے؟
ہائے وے تیرے تے مر گئی وے منڈیا امبر سریا،
میں بلین نال جڑی لدی اکھنی پہنچ دی نہ نگاہ او دی میرے تک نی۔
معروف پنجابی گلوکار اور فلم اڑتا پنجاب کا اداکار دلجیت دوسانج، جس کے بے شمار پرستار ہیں، کہتے ہیں کہ وہ سلمان خان کے فین ہیں۔ دلجیت، جنہوں نے گلوکاری کے ساتھ ساتھ اداکاری میں بھی اپنے فن کو آزمایا ہے، ایک انٹرویو میں کہا کہ وہ سلمان خان کے بہت بڑے پرستار ہیں۔ اخبار دا انڈین ایکسپریس کے مطابق دلجیت دوسانج نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا کہ جب انہیں پتا چلا کہ سن 2011 میں سلمان خان پنجاب میں اپنی فلم کی شوٹنگ کر رہے ہیں تو انہیں ان سے ملنے کا بے حد اشتیاق ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کئی لوگوں سے ملاقات کا اور تصویر بنوانے کا کہا اور آخر کار وہ سلمان سے ملنے اور ان کے ساتھ تصویر بنوانے میں کامیاب ہو گئے۔ دلجیت نے ملن لوتھر کی فلم بادشاہوں میں کام کرنے سے معذرت کی وجہ بتاتے ہوئے کہا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس فلم کے ساتھ میں انصاف نہیں کر سکتا تھا۔ یہ فلم 1975 اور 77 کے پس منظر میں بنائی گئی ہے، جب بھارت کی وزیر اعظم اندرا گاندھی نے ایمرجنسی نافذ کی تھی۔
سوٹ پونو ہٹ گی تو پاپلین دے گوڈے جے کسائی پھرے بلو جین دے، سوٹ پون ہتھ کی تو پاپلین دے گوڈے جے کسائی پھرے بلو جین دے، کیویں کچ موتی تیرا سچا ہو گیا،
ਨੀ ਇੱਥੇ ਜੱਟ ਦਾ ਪਜਾਮਾ ਕੁੜੇ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੱਟ ਦਾ ਪਜਾਮਾ ਕੁੜੇ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੱਟ ਦਾ ਪਜਾਮਾ ਕੁੜੇ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ।
वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से मैं हूँ सादिया असद।
ए फाइव स्टार अपना?
यस सर।
सामान कितने का हो अंदर?
हां जी।
कांच का सामान?
2.5 लाख का।
2.5 लाख ओले, 2 लाख 4 लाख हम रोकी ना। आ जाओ भाई।
अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में रात के 11:30, भारत में 12 और यहाँ वॉशिंगटन में दिन का 1:30 बजा है। خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ بہجت حاضر ہے۔ پاکستان میں اس ماہ کے آغاز میں متعدد شہروں سے پراسرار طور پر لاپتہ ہونے والے انسانی حقوق کے 5 علم برداروں اور بلاگرز میں سے 4 اپنے گھروں کو واپس لوٹ آئے۔ پولیس، عزیز و اقارب اور ذرائع نے ہفتے کے روز تصدیق کی کہ نامور ایکٹیوسٹ سلمان حیدر اپنے خاندان میں واپس آ گئے۔ ان کے اہل خانہ نے بتایا کہ وہ ٹھیک ہے اور محفوظ ہے، لیکن انہوں نے ان کے ٹھکانے کے بارے میں یا پھر اغوا کے محرکات کے بارے میں کچھ کہنے سے انکار کر دیا۔ 3 دوسرے لاپتہ ایکٹیوسٹ احمد رضا نصیر، عاصم سعید اور وقاص گرایا بھی اپنے اہل خانہ کے پاس پہنچ گئے۔ ان کے اہل خانہ سے کسی بیان کے بارے میں بات نہیں ہو سکی۔ فوری طور پر معلوم نہیں ہوا کہ انہیں کس نے اغوا کیا ہے اور وجوہات کیا تھیں۔ 5ویں لاپتہ ایکٹیوسٹ سمر عباس کے بارے میں ابھی کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے ملک میں 6ویں مردم اور خانہ شماری کے لیے فوج کی مدد کے منصوبے کی منظوری دے دی۔ 2 مرحلوں میں ہونے والی اس مردم شماری میں فوج کے تقریباً 2 لاکھ اہلکار سول حکام کی معاونت کریں گے۔ پاکستان اور افغانستان کے مشترکہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے نائب صدر ضیاء الحق سرحدی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ دونوں ملکوں کے کشیدہ تعلقات سے 2 طرفہ تجارت منفی طور پر متاثر ہوئی ہے اور تجارتی حجم 1.5 ارب ڈالر تک گھٹ گیا ہے۔ مزید تفصیلات پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں۔
پاکستان اور افغانستان کے مشترکہ ایوان ہائے تجارت و صنعت کی سینئر وائس چیئرمین ضیاء الحق سرحدی نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات پر کشیدگی کی 2 طرفہ تجارت پر بھی منفی اثرات پڑ رہے ہیں۔ ان کے بقول پاکستان اور افغانستان کے مابین تجارت کا سالانہ حجم 2.5 ارب ڈالر تک تھا، مگر اب 2 طرفہ تجارت کم ہو کر 1.5 ارب ڈالر تک رہ گئی ہے۔ وائس آف امریکہ سے خصوصی گفتگو میں ضیاء الحق سرحدی نے کہا کہ افغانستان اب اپنی تجارت کے لیے ایران کی بندر عباس اور چابہار بندرگاہوں کو زیادہ استعمال کر رہا ہے۔
اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے ہماری، خاص کر جو ایک افغان ٹرانزٹ ریٹ کا جو نیا معاہدہ ہوا تھا، اس میں 70% جو ہماری تجارت ہے وہ اس وقت منتقل ہو گئی ہے چابہار اور بندر عباس کے راستے۔ اسی طرح جو ہماری پھر پاکستانی جو ایکسپورٹ ہے وہ کافی حد تک گر گئی ہے۔
ضیاء الحق سرحدی کے بقول اگر یہ رجحان برقرار رہا تو پاکستان اور افغانستان کے درمیان تجارت میں مزید کمی آئے گی، جس کی وجہ سے دونوں ممالک اور عوام پر برے معاشی اثرات مرتب ہوں گے۔ ضیاء الحق سرحدی نے یاد دلایا کہ افغان صدر اشرف غنی نے عہدہ صدارت سنبھالنے کے فوراً بعد جب پاکستان کا دورہ کیا تھا تو دونوں ملکوں نے 2 طرفہ تجارت کے حجم کو 5 ارب ڈالر تک بڑھانے کے عزم کا اظہار کیا تھا، لیکن 2 طرفہ تعلقات میں کشیدگی کی وجہ سے نہ صرف اس ہدف کے حصول کی جانب پیش رفت نہ ہو سکی بلکہ 2 طرفہ تجارت میں کمی آ رہی ہے۔ ضیاء الحق سرحدی نے کہا کہ دونوں ممالک کے تاجروں اور صنعتکاروں کی مشترکہ ایوان ہائے صنعت و تجارت سے وابستہ ممبران اور عہدیداروں کی کوشش ہے کہ تعلقات بہتر ہو،
لیکن انہوں نے جب یہ سختی کر دی کہ نہیں جی اب بغیر ویزے کے اور بغیر پاسپورٹ کے یہ آمد و رفت جو ہے یہ نہیں ہو سکے گی، اس کی وجہ سے بھی دونوں جانب کی جو تجارت ہے وہ دیکھیں بنیادی چیز جو ٹرانسپورٹ ہے، اگر ٹرانسپورٹ ہی وہاں پہ مہیا نہیں ہوگی تو یہ تجارت کیسے ہوگی۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ان کے اوپر کوئی ایسی پالیسی بنائی جائے تاکہ لوگوں کو آسانی ہو، تاکہ تجارت رواں دواں ہو۔
گزشتہ سال افغانستان نے ایران اور بھارت کے ساتھ ایک سفری کی سمجھوتا کیا تھا، جس کے تحت ایرانی بندرگاہ چابہار سے افغانستان تک ایک تجارتی راہداری کی تعمیر شامل ہے۔ پاکستانی تاجروں کا کہنا ہے کہ اگرچہ افغانستان کے لیے کراچی کی بندرگاہ کے ذریعے تجارت ایک آسان اور کم خرچ راستہ ہے، تاہم ان کے بقول تعلقات میں کشیدگی کے سبب افغانستان اب متبادل راستہ بھی استعمال کر رہا ہے۔ پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ وہ افغانستان کے ساتھ تجارت کو فروغ دینے کے عزم پر قائم ہے اور کابل کے لیے پاکستان کے راستے ٹرانزٹ ٹریڈ کو سہل بنانے کے لیے کئی اقدامات بھی کیے گئے ہیں۔ واضح رہے کہ پاکستان اور افغانستان نے ایک سے دوسرے ملک آنے والے ٹرکوں اور مال بردار گاڑیوں پر ٹیکس کی شرح میں بھی اضافہ کیا ہے، جس سے دونوں ہی جانب ٹرانسپورٹروں کی جانب سے احتجاج بھی کیا گیا۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر اور برطانوی کونسل نے ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں، جس کے تحت برطانیہ تعلیمی معیار بہتر بنانے کے لیے اسکولوں کے 6,000 ٹیچرز کو تربیت فراہم کرے گا۔ اس معاہدے پر دستخط برطانیہ میں پاکستانی کشمیر کے وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر خان کے دورے کے موقع پر ہوئے۔ مزید تفصیلات مظفر آباد سے روشن مغل کی رپورٹ میں۔
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی حکومت اور برطانیہ کی برٹش کونسل کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا ہے، جس کے تحت برٹش کونسل پاکستانی کشمیر کے تمام 6,261 سکولوں کے سینئر اساتذہ کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے انہیں تربیت مہیا کرے گی۔ پاکستانی کشمیر کی حکومت اور برٹش کونسل کے درمیان ہونے والے اس معاہدے پر برطانیہ کے دارالحکومت لندن میں پاکستانی کشمیر کے وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر خان کی موجودگی میں دستخط کیے گئے کہ محکمہ تعلیم کے حکام کا کہنا ہے کہ اس معاہدے پر عمل درآمد سے 4.5 لاکھ طلبہ مستفید ہوں گے۔ پاکستانی کشمیر کے محکمہ تعلیم کے ایجوکیشن اسسمنٹ سینٹر کے کوآرڈینیٹر خواجہ جاوید اقبال نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ معاہدے کے تحت دی جانے والی تربیت سے اساتذہ کی پڑھانے اور انتظام و انسجام کی مہارت میں اضافہ ہوگا۔
جو ایم او یو سائن ہوا ہے، اس کا ایک تو براہ راست جو ہے ہیڈ ٹیچر جو سکول مینجمنٹ ہوتی ہے اس کو فوکس کیا جا رہا ہے، تو جو ان کے ایک تو ان کی پروفیشنل ڈیولپمنٹ ہو جائے گی خود سے، اور سکول مینجمنٹ سپرویژن اور خاص طور پر پروفیشنلی وہ آگے منتقل کریں گے اپنے سٹاف کو۔
انہوں نے کہا کہ 2 سال میں مکمل ہونے والے اس منصوبے سے معیار تعلیم بلند ہوگا اور سالانہ نتائج میں بھی بہتری آئے گی۔
ہیڈ ٹیچر ہی پر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے نا، وہ ریسپانسیبل ہوتا ہے انسٹیٹیوشن کی تمام ایکٹیویٹیز۔ جس وقت وہ ویل ایکوپڈ ہوگا، وہ پروفیشنلی ٹرینڈ ہوگا، وہ جو ریسنٹ انوویشنز ہیں ایجوکیشن کے اندر ٹریننگز کی، جب اس کو پتا ہوگا ان چیزوں کا تو وہ اپنے سٹاف کو بھی اچائے گا کہ وہ شامل کریں، ایکوپ کریں، اور پھر بہتر طریقے سے وہ ان کی سپرویژن کر سکے گا، فیسلیٹیشن کر سکے گا، گائیڈنس کر سکے گا ٹیچر کو۔ الٹیمیٹلی امپیکٹ تو آئے گا، اسٹوڈینٹس کی پرفارمنس بہتر ہوگی اور نتائج اس سے زیادہ بہتر نکلیں گے۔
خیال رہے کہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے سرکاری سکولوں میں مجموعی طور پر معیار تعلیم تسلی بخش نہیں ہے، اور والدین اپنے بچوں کو نجی تعلیمی اداروں میں تعلیم دلوانے کو ترجیح دیتے ہیں، اور ماضی میں حکومتی تعلیمی اداروں میں اساتذہ کی سیاسی بنیادوں پر بھرتی معیار تعلیم کے پست ہونے کی بڑی وجہ قرار دی جاتی ہے۔ روشن مغل، وائس آف امریکہ، مظفر آباد۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 2 نئے انتظامی حکم ناموں پر دستخط کر دیے ہیں، جن کا مقصد امریکہ کی سلامتی کے اقدامات میں اضافہ کرنا ہے۔ ان میں زیادہ دورس نتائج کا حامل حکم نامہ وہ ہے جس کے تحت شام سے آنے والے پناہ گزینوں پر غیر معینہ مدت تک پابندی عائد کی گئی ہے۔ جمعے کے روز جاری کیے گئے انتظامی حکم نامے کو امریکہ میں غیر ملکی دہشت گردی کے داخلے پر پابندی سے ملک کے تحفظ کا نام دیا گیا۔ اس حکم نامے کے تحت ایسے ملکوں سے آنے والے شہریوں کے لیے ویزے یا پھر امیگریشن کے فائدوں کو معطل کرنے پر زور دیا گیا جو خصوصی تشویش کے حامل ہیں۔ اقوام متحدہ کے 2 اداروں نے ٹرمپ کے حکم نامے کے بعد ایک مشترکہ بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ دنیا بھر میں پناہ گزینوں اور تارکین وطن کی ضروریات اب سے پہلے کبھی اس حد تک ضروری اور ناگزیر نہیں تھیں، اور امریکہ کا نو آبادگاری کا پروگرام دنیا کے انتہائی اہم پروگراموں میں سے ایک ہے۔ اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے اور مائیگریشن یعنی ترک وطن کی تنظیم نے کہا کہ انہیں امید ہے امریکہ اپنے مضبوط قائدانہ رول کو جاری رکھے گا اور جنگ اور جبر سے بچ کر فرار ہونے والوں کے تحفظ کی اپنی روایت برقرار رکھے گا۔ ان اداروں نے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پناہ گزینوں کو قطع نظر ان کے مذہب، قومیت اور نسل کے برابری کی بنیاد پر امداد اور تحفظ فراہم ہونا چاہیے۔ ادھر نوبل امن انعام یافتہ اور لڑکیوں کی تعلیم کے حق میں آواز بلند کرنے والی پاکستانی طالبہ ملالہ یوسف زئی نے بھی جمعے کے روز کہا کہ انہیں امریکہ میں آنے کے متمنی تارکین وطن کی چھان بین سے متعلق صدر ٹرمپ کے انتظامی حکم پر افسوس ہوا۔ ملالہ نے کہا کہ دنیا بھر میں بے یقینی اور بے چینی کے اس وقت میں صدر ٹرمپ سے درخواست کروں گی کہ دنیا کے سب سے زیادہ بیجاروگار مددگار بچوں اور خاندانوں کو تنہا نہ چھوڑیں۔ ملالہ لڑکیوں کی تعلیم کے لیے سرگرم ہے اور انہیں 2012 میں پاکستان کے شمال مغربی صوبہ خیبر پختونخوا کے علاقے سوات میں طالبان عسکریت پسندوں نے فائرنگ کر کے شدید زخمی کر دیا تھا۔ وہ اب برطانیہ میں اپنے خاندان کے ہمراہ مقیم ہیں۔ 2014 میں وہ امن کا نوبل انعام حاصل کرنے والی کم عمر شخصیت بن گئیں۔ اس وقت وہ صرف 17 برس کی تھیں۔ امریکہ میں ہوائی اڈوں پر متعدد افراد کو حراست میں لیا گیا اور امریکہ کے لیے آنے والی بین الاقوامی پروازوں میں سوار ہونے سے روک دیا گیا، کیونکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعے کے روز جس انتظامی حکم نامے پر دستخط کیے اس کے تحت مخصوص ملکوں سے آنے والے افراد کے لیے سفری پابندیوں کا اطلاق شروع ہو گیا۔ صدارتی حکم نامہ جمعے کی شب سے فوری طور پر لاگو ہوا اور مسلمان اکثریت والے 7 ملکوں کے شہریوں پر پابندی کی وجہ سے متعدد افراد سفر کے دوران بعض ہوائی اڈوں پر پھنس کر رہ گئے۔ روزنامہ نیو یارک ٹائمز کی اطلاع ہے کہ وہ کلا نے نیو یارک کے جی ایف ایئرپورٹ پر روکے گئے 2 عراقی پناہ گزینوں کے ایما پر قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے اور ایک ایسے عمل کی درخواست کی ہے جس کے تحت یہ مقدمہ ان تمام پناہ گزینوں کو شامل کر لے گا جنہیں امریکہ کے ہوائی اڈوں پر غیر قانونی طور پر روکا جا رہا ہے۔ انٹرنیشنل ریفیوجی اسسٹنس پروجیکٹ کے ساتھ کام کرنے والے وکلا اور دوسرے شہری حقوق نے کے گروپوں نے ٹائمز کو بتایا کہ نیو یارک میں روکا جانے والا ایک شخص 10 برسوں سے عراق میں امریکی حکومت کے ساتھ کام کر رہا ہے، جبکہ دوسرا امریکہ میں مقیم اپنی بیوی اور بچے کے پاس آنے کے لیے امریکہ آ رہا تھا۔ مصر میں قاہرہ ہوائی اڈے پر عہدیداروں نے کہا کہ نئے ضابطوں کے تحت ایک عراقی خاندان کو نیو یارک کی پرواز میں سوار ہونے سے روک دیا گیا۔ وائس آف امریکہ کے محکمہ خارجہ سے اس بات کی معلومات کے لیے رابطہ کیا گیا۔ محکمہ خارجہ کے ایک ترجمان نے جواباً کہا کہ محکمہ خارجہ انتظامی حکم نامے پر اطلاع کے لیے کام کر رہا ہے اور امریکی عوام کی سلامتی اور تحفظ ان کی ترجیح ہے۔ واشنگٹن ڈی سی میں جمعے کے روز سالانہ مارچ فار لائف ریلی نکالی گئی جس میں ہزاروں افراد نے شرکت کی، جس کی اہمیت اس سال اس لیے بڑھ گئی چونکہ ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ اور ریپبلکن قیادت والی کانگریس کے دور میں ان کی تبدیلی لانے کی توقع کی جا رہی تھی۔ ایوان نمائندگان کی عمارت کے سامنے منعقدہ احتجاجی تقریب میں خطاب کرتے ہوئے نائب صدر مائک پینس نے، جو ایک طویل عرصے سے اسقاط حمل کے مخالف رہے ہیں، کہا کہ زندگی کی جیت ہو رہی ہے۔ پینس کے خطاب سے پہلے صدر ٹرمپ نے مارچ کی حمایت کرتے ہوئے ٹویٹر پر پیغام دیا تھا کہ آپ کو ہماری مکمل حمایت حاصل ہے۔ اس سے پہلے نئی انتظامیہ کے دور میں چند ہی دن پہلے 5 لاکھ خواتین کی جانب سے تولیدی حقوق کی حمایت میں مظاہرہ کیا گیا تھا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ انہیں روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کے ساتھ بہترین تعلقات قائم کرنے کی امید ہے، لیکن انہوں نے تسلیم کیا کہ یہ ممکن ہے کہ ہفتے کے روز ٹیلی فون گفتگو میں ایسا ممکن نہ ہو سکے۔ امریکی لیڈر برطانوی وزیر اعظم تھریسا مے سے ملاقات کے بعد جمعے کے روز یہ بیان دے رہے تھے۔ برطانوی وزیر اعظم نے کہا کہ دونوں لیڈروں نے نیٹو کے لیے اپنی حمایت کی توثیق کر دی ہے۔ وائٹ ہاؤس میں وی او اے کی نمائندہ میری ایلس سلیناس کی رپورٹ کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں ایک عالمی لیڈر کے ساتھ اپنی پہلی ملاقات کے بعد کہا کہ انہیں روس کے صدر ولادیمیر پوٹن سے اچھے تعلقات قائم کرنے کی امید ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ میں ان صاحب کو نہیں جانتا، مجھے امید ہے کہ ہماری دوستی بہترین ہو سکتی ہے، یہ ممکن ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایسا نہ ہو سکے۔ برطانوی وزیر اعظم تھریسا مے کے ساتھ ایک مشترکہ بریفنگ میں ٹرمپ نے کہا کہ ابھی اس بات کا تعین کرنا قابل از وقت ہے کہ مشرقی یوکرین میں علیحدگی پسندوں کی حمایت اور کرائمیا کے الحاق کے نتیجے میں روس پر لاگو کی جانے والی پابندیوں کو ختم کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ روس کی کارروائیوں سے نیٹو کے ساتھ کشیدگی ہوئی، جسے ٹرمپ نے تنقید کرتے ہوئے متروک قرار دے دیا، لیکن برطانوی وزیر اعظم نے کہا کہ دونوں لیڈروں نے اس اتحاد کی حمایت کی ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کہہ رہی ہیں کہ ہم اپنے اجتماعی دفاع کے لیے نیٹو کو تسلیم کرنے پر اتفاق کرتے ہیں اور آج ہم نے اس اتحاد کے ساتھ اپنی غیر متزلزل حمایت کی توثیق کر دی ہے۔ جناب صدر، میرا خیال ہے آپ نے کہا، آپ نے تصدیق کی کہ آپ 100% نیٹو کے ساتھ ہیں۔ ٹرمپ نے ایزا رسانی کے معاملے پر اپنے بیان کا اعادہ کیا کہ ایزا رسانی سے کام لیا جا سکتا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی تسلیم کیا کہ ان کے دفاعی سربراہ ایسا نہیں سمجھتے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ وہ اسے مسترد کر دیں گے کیونکہ میں انہیں یہ اختیار دے رہا ہوں، وہ ماہر ہیں اور انتہائی قابل تعریف بھی۔ اگرچہ دونوں لیڈر اپنے اختلافات کو تسلیم کرتے ہیں، تاہم انہوں نے بقول ٹرمپ کے اپنے ملکوں کے درمیان خصوصی تعلقات کی تجدید بھی کی۔ امریکہ میں ان شہروں کے حوالے سے جہاں تارکین وطن پناہ لیتے ہیں اور جنہیں سینکچوری سٹیز کہا جاتا ہے، یہ بات مسئلہ بن رہی ہے کہ آیا شامی میونسپیلٹیز بھی اپنے مکینوں کی شہریت کے بارے میں چھان بین کے سلسلے میں قانون نافذ کرنے والے وفاقی اداروں کی طرح کام کریں، کیونکہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو ملک میں نوعمر ترین لوگوں کو بھی متاثر کر سکتا ہے۔ سرحد واقع شہروں اور قصبوں میں جیسے کہ کیلیفورنیا کا چولا وسٹا ہے، بچوں کے لیے امریکہ اور میکسیکو دونوں کو اپنا وطن سمجھنا کوئی غیر معمولی بات نہیں۔ تفصیلات کے ساتھ قمر عباس جعفری۔
امریکہ میکسیکو کی سرحد کے شمال میں 15 کلومیٹر دور کیلیفورنیا کا ابتدائی تعلیم کا سب سے بڑا ڈسٹرکٹ واقع ہے۔ یہ ڈسٹرکٹ ریاست کے سب سے زیادہ متنوع ڈسٹرکٹس میں سے ایک ہے۔ 35% بچے وہاں انگریزی سیکھتے ہیں اور ڈسٹرکٹ کے کوئی آدھے اسکولوں نے دوہری زبانیں سکھانے کا ایک بڑا پروگرام شروع کر رکھا ہے۔ چولا وستا اسکول ڈسٹرکٹ کے فرانسسکو ایسکوبیڈو کہتے ہیں،
وی سی اسپینش ایز این ایسٹ ناٹ اے لائبلٹی، سو وی یوز،
ہم اسپینش کو کوئی بار نہیں بلکہ ایک اثاثہ سمجھتے ہیں، چنانچہ وہ قیمتی اثاثہ لے کر آتے ہیں، ہم اس کو آگے بڑھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ 2016 کے صدارتی انتخاب میں تارکین وطن کے خلاف کی جانے والی اس تکرار کے نتیجے میں، جس کا ہدف غیر قانونی طور پر آنے والے خاندان تھے، کیلیفورنیا کے اسکولوں کو اقدامات کے لیے مجبور کر دیا۔ ایسکوبیڈو نے والدین کو خط لکھا جس میں یقین دلایا گیا کہ ان کے ابتدائی تعلیم کے ادارے اس بات سے قطع نظر کہ شہریت کے حوالے سے ان کی حیثیت کیا ہے محفوظ مقامات ہیں، لیکن چولا وستا کے کلاس روم ایک پناہ گاہ سے بھی بڑھ کر ہیں۔ یہ ایسی جگہ ہے جہاں طلبہ کثیر جہتی علم اور دوہری زبانیں سیکھتے ہیں۔ ایما سینچیز لسانیات اور ہدایات کے شعبے کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں۔ ان کا کہنا تھا،
Our students come and go from both countries, and so we want to empower and build our teachers' capacity to support the children in both languages.
ہمارے طلبہ دونوں ملکوں سے آتے اور جاتے ہیں، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اساتذہ طلبہ کی دونوں زبانوں میں مدد کی اہلیت حاصل کریں۔ چھٹی جماعت کی طالبہ بیلریا، جن کا تعلق تجوانا سے ہے، دو زبانیں بولنے کی اپنی اہلیت سے بہت مطمئن ہیں اور سرحد کے آر پار باقاعدگی سے آتی جاتی رہتی ہیں، جبکہ دوسرے کہتے ہیں کہ دو زبانیں جاننا اہم ہے تاکہ وہ اپنے توسیع شدہ خاندانوں وغیرہ سے رابطے رکھ سکیں۔ لیشیا چوتھی جماعت میں ہے، ان کا کہنا تھا،
I feel happy because I'm with my grandparents and I'm really happy that I see them because sometimes time flies, so I should better stay
with my grandparents. میں بہت خوشی محسوس کرتی ہوں، میں اپنے گرینڈ پیرنٹس کے ساتھ رہتی ہوں، میں واقعی خوش ہوں کہ ان کو دیکھتی ہوں، وقت تیزی سے گزرتا ہے، چنانچہ بہتر ہے کہ میں زیادہ وقت ان کے ساتھ گزاروں قبل اس کے کہ وہ چلے جائیں۔ وہ امید کرتی ہیں کہ زبان میں ان کی مہارت انہیں اچھا روزگار دلوائے گی اور دنیا کے دوسرے ملکوں کی ثقافتوں کے لوگوں سے ان کی ملاقاتوں میں مددگار و معاون ثابت ہوگی۔ قمر عباس جعفری، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ہفتہ وار خطاب میں امریکی عوام سے کہا ہے کہ ایک ہفتہ قبل ہم نے بڑی ذمہ داری اٹھائی جو آپ نے ہمیں دی، آنے والے دنوں میں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اب تک جو ہم نے کیا وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ صدارتی منصب سنبھالنے کے بعد میں نے اپنے ملک کی کلیدی مینوفیکچرنگ کمپنیوں کے لیڈروں اور لیبر یونینوں کے لیڈروں سے ملاقاتیں کی۔ میرا پیغام واضح تھا، ہم امریکہ میں چیزوں کی تیاری چاہتے ہیں اور امریکی ورکروں کو ہی استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ ٹی ٹی پی سمجھوتے سے علیحدگی اختیار کی گئی تاکہ ہم فردن فردن ملکوں کے ساتھ سمجھوتے کریں اور امریکی ورکروں کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ صدر نے اپنے دوسرے انتظامی حکم ناموں کی تفصیل کے ساتھ کہا کہ انتظامیہ ریکارڈ رفتار سے کام کر رہی ہے۔ معاف کیجیے گا، امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جرمن چانسلر اینگلا مرکیل سے ٹیلی فون پر بات کی ہے، جس سے ایک روز قبل انہوں نے مسلمان اکثریت والے ملکوں سے امیگریشن کو محدود کرنے کا فیصلہ کیا۔ پیرس میں ایک نیوز کانفرنس کے دوران جرمن وزیر خارجہ اور فرانسیسی وزیر خارجہ نے ٹرمپ کے اس فیصلے پر کیا ہے۔ اس کے علاوہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ہفتے کے روز جاپان کے وزیر اعظم شنزو آبے سے بھی بات کی ہے۔ اور برطانیہ کے وزیر خارجہ نے کہا کہ بشار الاسد کو شام کے صدر کی حیثیت سے ایک اور مدت کے لیے انتخاب میں حصہ لینے کی اجازت دینا چاہیے، بشرطے کہ ملک میں قریب 6 سال سے جاری خانہ جنگی کو ختم کرنے کا سمجھوتا طے پا جائے۔
ہردم رواں ہے زندگی، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے کو نشر ہونے والا پروگرام۔ اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں زندگی کے مختلف شعبوں میں آگے بڑھتے ہوئے کامیاب پاکستانی امریکیوں سے، اور ان پاکستانیوں سے جو امریکہ اور پاکستان کے تعاون سے چلنے والے مختلف پروگراموں کے تحت یہاں امریکہ کا دورہ کرتے ہیں۔ یہ پروگرام براہ راست نشر ہوتا ہے پاکستان میں ریڈیو پر میڈیم ویو 972 پر، اور انٹرنیٹ پر وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ سننا نہ بھولیے پاکستان میں ہر جمعے کو رات 10 سے 11 بجے، پیشکش یاسمین جمیل۔
مجھے پڑھنے کا بہت شوق ہے، میں کہتا ہوں میں پڑھ جاؤں اور کوئی اچھی نوکری جیسے پائلٹ بن جاؤں۔
میں چاہتا ہوں میں بھی یونیفارم پہنوں، صاف کاپی پہ لکھوں، ٹیچر مجھے بھی شاباشی دیں۔ میں چاہتی ہوں میں بھی اسکول جاؤں۔
ہمارا بیٹا جو یہ بڑھ رہا ہے، ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے، ہم بہت خوش ہیں آج، مزہ آ رہا ہے۔ جب بڑا بنے گا، تعلیم حاصل کرے گا تو ہم کو کیا چاہیے اسکول میں۔
اسکول بچہ اچھا بنا، بہت اچھا بنا اسکول، پڑھائی بھی اچھی۔
لکھ لکھ شکر ہے کہ اصل غریب نے بھی بچے نا پڑھ لے کے نا تو بڑے بننا کھڑو سا، اسی بہت شکر گزار ہاں اللہ نا اور بات تو سن لوکاں نا کہ جنا اس سکول بنایا۔
جی، امید سحر کی کچھ ایسی ہی باتیں سنی تھیں آج سے 21 سال قبل کراچی پاکستان کے 5 سرمایہ دار مگر درد مند دل رکھنے والے باشعور دوستوں نے 1995 میں، اور ایک ایسی منفرد کہانی رقم کرنے کا آغاز کیا تھا، اور کچھ ایسے سچے جذبوں کے ساتھ جو کراچی سے لے کر پورے پاکستان تک پھیل گئی، اور ان کی کہانی کو آگے بڑھانے اور اس میں اپنا اپنا کردار ادا کرنے کے لیے ان کے ساتھ شامل ہو گئے پاکستان کے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں آباد ہزاروں پاکستانی بھی۔ ہر دم رواں ہے زندگی آج پیش کر رہا ہے 21 سال قبل کراچی کے ان 5 سرمایہ داروں کی کہانی کی تازہ ترین قسط، جنہوں نے اپنے ملک کے مستقبل کے لیے ایک خواب بنا سٹیزن فاؤنڈیشن کی شکل میں، اور اس کہانی میں شامل ہونے والے ہزاروں پاکستانیوں نے اس خواب کو کیسے آگے بڑھایا، اور یہ کہانی اس وقت کس مرحلے پر ہے، یہ سب کچھ سنانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سٹیزن فاؤنڈیشن پاکستان کے وائس پریزیڈنٹ ضیاء اختر عباس، جو اس وقت کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیلی فون پر۔ السلام علیکم ضیاء اختر عباس صاحب۔ تو پہلے ہمارے سننے والوں کو یہ بتائیے کہ جب اسکول آپ کھولتے ہیں تو اس کے کھولنے کا کرائیٹیریا کیا ہوتا ہے، کس طرح وہ اسکول کھلتا ہے ایک نیا؟
اسکول کھلنے کے لیے سب سے پہلے تو اس کمیونٹی میں جب جاتے ہیں تو ہمیں عام طور پہ ہمارے زیادہ تر اسکولوں کے لیے جو زمین ہے وہ عطیہ کے طور پہ ملتی ہے، یا تو اس کمیونٹی کے عام لوگوں سے یا اس کمیونٹی کے کسی نوٹیبل کوئی جو سٹیزن ہو جو کافی عرصے سے ادھر آباد ہے، اور جب ہمیں زمین کی نشاندہی ہوتی ہے تو پھر ہم ادھر جا کے اس کا سروے کرتے ہیں ہر لحاظ سے، اس لحاظ سے بھی کہ یہاں بچے ہیں اور ضرورت ہے، اور اس لحاظ سے بھی کہ کیا ہم اپنے معیار کا اسکول، اس طرح کی اساتذہ، اس طرح کا تعلیمی نظام یہاں چلا پائیں گے یا نہیں۔ تو یہ سروے کے بعد ہم اس زمین کا یا اس سائٹ کا انتخاب کرتے ہیں، اور پھر یہ ایک عجیب سا ایک بین الاقوامی سا پاکستانی نیٹورک سمجھ لیں کہ کوئی ایک شخص زمین دیتا ہے تو کہیں اور سے دنیا کے کسی اور کونے سے کوئی اور شخص اس زمین پہ اسکول بنانے کے لیے سرمایہ میسر کرتا ہے، اور کوئی تیسرا شخص اس اسکول کو چلانے کے لیے وسائل مہیا کرتا ہے۔ اس لحاظ سے اس طرح سے یہ قافلہ یہاں تک پہنچا.
تو بہت شکریہ ضیاء اختر عباس صاحب, آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ سٹیزن فاؤنڈیشن جو پاکستان میں ہے وہ کس طرح سٹیزن فاؤنڈیشن کے ان 2012 اسکولوں کو اب تک چلا رہا ہے.
سلیکون ویلی, جہاں پورے ہوتے ہیں ٹیکنالوجی کی انڈسٹری میں کچھ بڑا کر دکھانے کے خواب, اور انہی خوابوں کو حقیقت میں بدلنے والوں میں شامل ہیں چند پاکستانی بھی.
میرا نام کیسر یونس ہے, میں تھا رہنا سلیکون ویلی.
کیا کرنے سلیکون ویلی؟
میں انویسٹر بن گیا.
کیسر یونس سلیکون ویلی میں قائم سب سے بڑی وینچر کیپٹل فرم میں سے ایک وائی کمبینیٹر کے چیف آپریٹنگ آفیسر ہیں, جو نئے کاروباروں میں سرمایہ کاری کرتی ہے. ایک ایسا کام جسے کرنے کی تمنا سلیکون ویلی میں کام کرنے والے بہت سے لوگ کرتے ہیں. لیکن کیسر کی کہانی کی خاص بات یہ ہے کہ وہ گجر خان کے ایک چھوٹے سے گاؤں تراٹی سے تعلق رکھتے ہیں.
You know, I think one of the best things about the US is you can be whoever you are and people kind of leave you alone.
34 سالہ کیسر یونس اس وقت امریکہ آئے جب ان کے والدین گجر خان سے ڈیٹرائٹ ہجرت کر کے آ گئے. ابتدائی تعلیم وہیں حاصل کرنے کے بعد کیسر نے امریکہ کی اعلیٰ یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کی, لیکن پھر نہ جانے ان کے دل میں کیا سمائی کہ وہ سلیکون ویلی آ گئے, جہاں انہوں نے ایک اسٹارٹ اپ بزنس ٹاک بن کے نام سے شروع کیا جسے وائی کمبینیٹر نے فنڈ کیا تھا. پھر ان کے اسٹارٹ اپ کو گوگل نے خرید لیا اور انہیں نوکری بھی دے دی. لیکن 6 سال کے بعد کیسر آج اسی کمپنی کے COO ہیں جس نے ان کے کاروبار میں سرمایہ کاری کی تھی.
سلیکون ویلی از دی یونیک پارٹ آف مائی ایکسپیرینس.
میرے خیال سے سلیکون ویلی میرے پیشہ وارانہ سفر کا ایک انوکھا حصہ ہے, کیونکہ یہاں 50% نئے کاروبار تارکین وطن نے شروع کیے ہیں, امریکیوں نے نہیں. یہ ایک بہت بڑی بات ہے. یہ آپ کو احساس دلاتی ہے کہ کاروباری دنیا یہ دیکھتی ہے کہ آپ نے اچھی چیز بنائی ہے, یہ نہیں دیکھتی کہ آپ کہاں سے آئے ہیں, آپ کا رنگ و نسل کیا ہے.
تو سلیکون ویلی کے اسی مخصوص مزاج نے کیسر کو آج دوسروں کے لیے وہ سیڑھی بنا دیا جس پر چڑھ کر انہوں نے اپنی پہلی چھلانگ لگائی تھی. کیسر آج ایسے لوگوں کو کاروبار کے لیے سرمایہ مہیا کرتے ہیں جو کچھ نیا اور مختلف کرنا چاہتے ہیں. جیسے یہ دو لڑکے کیسر کو بتا رہے ہیں کہ وہ لوگوں کو گٹار سکھانے کے لیے ایپ بنانا چاہتے ہیں. تو آج ان لڑکوں کے پاس آئیڈیا ہے لیکن پیسے نہیں, اور اب یہ کیسر کو طے کرنا ہے کہ انہیں اس میں سرمایہ کاری کرنی چاہیے یا نہیں, کیونکہ اگر یہ کاروبار فیل ہو گیا تو ان کا سارا پیسہ ڈوب جائے گا. اور سلیکون ویلی کی زبان میں یہی وینچر کیپٹلزم کہلاتا ہے, یعنی ایک نئے کاروبار کا آئیڈیا جسے اسٹارٹ اپ کہا جاتا ہے, اور ایک ایسی کمپنی جو پیسہ فراہم کرے جسے وینچر کیپٹلسٹ کہا جاتا ہے.
The idea of making an impossible possible is the way we operate.
Freshdesk ek cloud based software company hai jo duniya bhar mein customer service management solutions faraham karti hai. Freshdesk ki buniyad Chennai India mein rakhi gayi, lekin uske president Dilawar Sayyed hain jo ek Pakistani hai. Lahore se taluq rakhne wale Dilawar Sayyed ek talib ilm ke taur par America aaye the. ان کا کہنا ہے کہ سلیکون ویلی نہ صرف ایک ایسی جگہ ہے جو آپ کو اعلیٰ ٹیکنالوجی اور کاروبار کرنے کے بہترین مواقع فراہم کرتی ہے, بلکہ یہ ایک دماغی کیفیت بھی ہے جو آپ کو رسک لینے اور کچھ الگ کرنے پر اکساتی ہے.
میرے خیال سے دنیا میں یہ ایک منفرد جگہ ہے. یہاں دنیا کے بہترین دماغ ہیں, سرمایہ کار ہیں, اور یہاں برکلے اور سٹینفورڈ جیسے اعلیٰ تعلیمی ادارے بھی ہیں, اور یہ مل کر ایک ایسا ماحول بناتے ہیں جو لوگوں کو آگے بڑھنے کے سازگار مواقع دیتا ہے. انہیں کاروباری خطرات کا سامنا کرنے, ناکام ہونے, نقصان اٹھانے اور پھر شاندار کامیابی سے ہمکنار ہونے کے لیے تیار کرتا ہے.
رسک لینا اور ناکامی کے لیے تیار رہنا, یہ تو تھا دلاور کا نسخہ سلیکون ویلی میں کامیابیاں سمیٹنے کا. جبکہ کیسر یونس کہتے ہیں,
انجینئر بنو اور اپنا کاروبار شروع کرو, بجائے اس کے کہ آپ کسی اور کے لیے کام کریں, اپنے لیے کام کریں اور اپنے ہاتھ اور ذہن سے کچھ نیا تخلیق کریں.
یہ تھی سلیکون ویلی سے دو کامیاب لوگوں کی پراثر کہانیاں جو سلیکون ویلی میں آنے والے اور کامیابی کے متمنی نوجوانوں کے لیے مشعل راہ ثابت ہو.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
اور آئیے اب آپ کو چلتے چلتے ایک اور خبر سناتے ہیں جو کہ بلوچستان سے موصول ہوئی. کوئٹہ سے ستار کاکڑ ہمارے نمائندے نے بھیجی ہے. بلوچستان میں نامعلوم مسلح افراد نے حملہ کر کے سیکیورٹی ادارے کے ایک افسر اور اس کے ایک محافظ کو ہلاک, دو کو زخمی کر دیا اور موقع سے فرار ہو گئے. صوبے کے مشرقی ضلع نصیرہ آباد کے ڈی ایس پی نصیب اللہ کھوسو نے ہفتے کی شب وائس آف امریکہ کو بتایا کہ پولیس کے خفیہ ادارے یعنی سی آئی اے ضلع جعفر آباد کے انسپیکٹر ہدایت اللہ کو گولاچی کو اپنے تین محافظوں کے ہمراہ ڈیوٹی سے فارغ ہونے کے بعد نجی گاڑی میں گھر جا رہے تھے, جب مسلح افراد نے ان کی گھر کی گلی میں پہلے سے تاک میں تھے. جو ہی ہدایت اللہ گولاچی کی گاڑی گلی کی طرف مڑی, نامعلوم مسلح افراد نے ان پر فائرنگ کر دی, اور جس سے گولاچی اور ان کے قریبی رشتہ دار صوبے دار خان موقع پر ہلاک اور محافظ زخمی ہو گئے. زخمیوں کی حالت خطرے سے باہر بتائی جاتی ہے. اس کی ذمہ داری کسی نے گروپ نے ابھی تک قبول نہیں کی. اور اس کے ساتھ ہی پروگرام ختم کرنے کی بھی اجازت دیجیے. ایڈیٹر یاسمین جمیل تھی, میرے ساتھ پروڈیوسر تھیں گلرخ اور انجینئر مارٹن کروسس. بہجت آپ سے اجازت چاہتی ہے. آپ سے میری ملاقات پھر ہوگی انہی پروگراموں میں. ہمارے ان پروگراموں کو سنتے رہیے, ہم سے رابطے میں رہیے. اب اجازت دیجیے. اللہ حافظ.